الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في أول سورة الفتح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ولتتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. إلى قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال تبارك وتعالى كما ورد في وسط نفس السورة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إلى قوله تعالى: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، امين يا رب العالمين. آپ حضرات کو محسوس ہو رہا ہوگا مجھے آج بولنے میں کچھ دقت ہے، میری زبان پر زخم ہوا ہے جس کی وجہ سے بولنے میں دقت ہے، لیکن میں نے مناسب یہی سمجھا کہ جیسے بھی ہو بس کا ناغازہ ہو. مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا، جس کا سلسلہ وار درس مجالس میں ہو رہا ہے، اس کے حصہ پنجم کا درس نہم سورہ فتح کی آیات پر مشتمل ہے. ہماری جو مطبوعہ کتاب ہے اس میں یہ درس ششم چھٹا سبق ہے، لیکن جیسا کہ بارہا میں نے عرض کیا ہے، اس مرتبہ جو اس منتخب نصاب کا میں نے درس دیا ہے تو خاص طور پر اس حصے میں کچھ دروس کا اضافہ کیا، اس لیے کہ یہ اصل میں سیرت النبی علیہ صاحب صلاح وسلام کے مطالعے کا ایک سلسلہ بن گیا ہے، تو اس میں جتنے بھی اہم واقعات ہیں میں نے چاہا کہ ان کے حوالے سے مزید چند دروس کا اس میں اضافہ ہو جائے. چنانچہ ہمارے آج کے درس کا جو اصل عنوان ہے وہ صلح حدیبیہ ہے. پچھلے سبق میں کہ جو غزوہ احزاب سے متعلق تھا، یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ غزوہ احزاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یا تحریک کے ضمن میں ایک ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نصرتوں کا آغاز ہوا، پے بہ پے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرتیں تائیدیں مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اور اس کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے یوں سمجھئے کہ وہ جو مسائل اور مشکلات کا جو جنگل تھا وہ تدریجاً صاف ہوتا چلا گیا. غزوہ احزاب سن 5 کے شوال اور ذوالقعدہ میں منعقد ہوا ہے. اس کے تقریباً 1 سال بعد یہ صورت پیش آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اور میرے ساتھ بہت سے صحابہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، اور میں نے چابی حاصل کی ہے خانہ کعبہ کی، اور یہ کہ پھر عمرے سے فارغ ہو کر کچھ صحابہ حلق کر رہے ہیں یعنی اپنے سر کو ملوا رہے ہیں، کچھ قتل کر رہے ہیں یعنی بال کٹا کر رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ نبی کا خواب بھی وہی یقین، اس اعتبار سے آپ نے صحابہ کو بتایا کہ ہم انشاءاللہ عمرہ کریں گے، اس کے لیے تیاری کرو، اور اس کے لیے اعلان عام بھی کیا، آپ نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ جمعیت آپ کے ساتھ ہو. اب جو عرب کا کلچر تھا، اس کی ثقافت اور تہذیب، اس کے اعتبار سے اس بات کو سمجھ لیجیے کہ پورے جزیرہ نمایاں عرب میں جو مقام قریش کو حاصل تھا، جو پریولیجز اور جو مراعات انہیں حاصل تھی، اور ایک طرح سے وہ بے تاج بادشاہ تھے پورے ملک عرب کے، تو اس کے مطابق ان کے کچھ فرائض بھی تھے. جہاں حقوق ہوتے ہیں، مراعات ہوتی ہے، وہاں کچھ نہ کچھ فرائض اور ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. وہ خانہ کعبہ سے متولی تھے، اور ان کا یہ فرض تھا کہ عرب میں سے جو لوگ بھی حج کے لیے آنا چاہیں، عمرے کے لیے آنا چاہیں، نہ صرف یہ کہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے، بلکہ زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کریں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدام کیا، یہ گویا کہ قریش کے لیے زبردست امتحان کی صورت اختیار کر گیا. ایک مقبرے میں پھنس گئے. اگر حضور کو روکتے ہیں تو روایت ٹوٹتی ہے، پورا عرب ناراض ہو جائے گا، صدیوں کی روایت ختم ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کی جو حیثیت تھی، حیثیت کے عرفی، وہ بھی مجروح ہو جائے گی. انہیں جو مراعات اور جو بھی پریولیجز حاصل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور اگر نہیں روکتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر عمرہ کر جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت بڑی فتح ہے، اور گویا کے حالات کی تبدیلی کا ایک بہت بڑا اعلان ہے. بہرحال یہ حکمت ہے کہ جو اس معاملے میں، اس کو ہم کہیں گے یہ حکمت خداوندی ہے، اس لیے کہ اللہ نے حضور کو خواب دکھایا، حضور نے اس پر عمل کیا. یکم ذی قعدہ سن 6 ہجری کو حضور نے سفر کا آغاز فرمایا. اعلان آپ نے فرمایا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ جمعیت آپ کے ساتھ ہو، لیکن یہ کہ منافقین بھی پیچھے رہ گئے، اور اعراب جو تھے مدینے کے آس پاس کے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے بدوؤں میں سے، ان میں بھی بہت کم لوگوں نے ساتھ دیا. بہرحال مدینے سے صحابہ اکرام کی بڑی جمعیت، 1400 یا 1500 کی تعداد میں صحابہ نکلے. ذوالحلیفہ نے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر مدینے سے باہر وہاں آ کر آپ نے، کیونکہ یہاں سے میقات شروع ہوتی ہے، احرام باندھا، تلبیہ کا، پھر یہ کہ جو جانور ساتھ تھے حدی کے جانور، یہ بھی عرب کی پرانی روایت ہے کہ جو جانور کے قربانی کے لیے نامزد ہو جاتے تھے، اب ان کو بھی ایک احترام حاصل ہوتا تھا اس معاشرے کے اندر، انہیں کوئی گدر نہیں پہنچاتا تھا، یہ تو کعبے کی نیاز کے اور کعبے کی قربانی کے جانور ہیں. تو باقی جانور جو ہیں، بھیڑے بکریاں ہیں، تو ان کے گلوں میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے، اور اونٹوں کے لیے خاص روایت تھی کہ اس کا کوہان چیر کر جو خون تھوڑا بہت نکلتا تھا، اصل میں تو وہ چربی ہوتی ہے صرف، اس سے پھر کوہان کو لیپ دیتے تھے کہ وہ سرخ نظر آتا تھا، گویا کہ دور سے نظر آ جاتا تھا کہ یہ اونٹ جو ہے یہ خانہ کعبہ کی نیاز کا اور خانہ کعبہ کی نظر ہے. تو حضور نے یہ جو بھی وہاں کے معمولات تھے اس کے مطابق آپ نے یہ تمام کام سر انجام دیے. آپ کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات میں سے، جیسا کہ آپ کا معمول رہا ہے کہ ہمیشہ آپ کے سفر میں کوئی نہ کوئی زوجہ محترمہ، کوئی نہ کوئی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ ہوتی تھی، تو حضرت ام سلمہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی. جب آپ اس طرح سفر کرتے ہوئے مکے کے بہت قریب پہنچ گئے، ادھر مکے والوں کو تشویش ہوئی، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ایک شدید محبت ان کے لیے، اب نہ تو روک سکتے ہیں نہ آنے دے سکتے ہیں، کرے تو کیا. بار آپ انہوں نے فیصلہ یہی کیا کہ چاہے روایت ٹوٹے لیکن ہم یہ ذلت گوارا نہیں کر سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یہاں آ کر ہمارے جیتے جی عمرہ کر جائیں. فیصلہ کر لیا کہ ہر قیمت پر روکیں گے، اور خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ آگے بھیج دیا کہ راستے ہی میں انٹرسیکٹ کریں اور مسلمانوں کو آگے نہ بڑھنے دیں. تو جو اصل شاہراہ تھی کہ جو عام راستہ تھا مدینے سے مکے آنے کے لیے، یہ تنعیم سے ہو کر گزرتا تھا یہ راستہ، وہاں ایک مقام پر خالد بن ولید 200 سواروں کے ساتھ موجود تھے، گویا کہ آنے والا جو مسلمانوں کی جمعیت کے قافلہ تھا اس کا راستہ روکنے کے لیے. حضور نے کچھ دور آپ کا پڑاؤ ڈالا, معلوم ہو گیا کہ صورت حال یہ ہے, تو وہاں آپ نے کچھ دیر قیام کیا. جب ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے مسلمان, تو خالد بن ولید کو ایک قلعے کے اوپر وہ اور ان کے ساتھی تھے, انہوں نے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا عمدہ موقع تھا, اس طرح اگر اچانک ہم ان پر جا کر حملہ کر دیتے تو کم سے کم نقصان کے ساتھ ہم ان سب کو ختم کر دیتے, یہ تو سب سجدے میں گرے ہوئے تھے. لہذا انہوں نے کہہ دیا کہ اب اگر یہ صورت ہو جاتی ہے تو ہم یہ اقدام کریں گے. لیکن عین اسی دن ظہر اور عصر کے مابین سورہ نساء میں جو آیات ہیں صلاۃ الخوف کے بارے میں وہ نازل ہوئی اسی وقت, کہ آپ کے ساتھ آدھی جمعیت نماز ادا کرے, پھر یہ کہ وہ پیچھے ہٹ جائے ایک رکعت کے بعد, پھر دوسری رکعت میں بقیہ آدھی جمعیت جو ہے وہ آپ کے ساتھ شریک ہو جائے, تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت سے کوئی بھی مسلمان محروم ہونا پسند نہیں کر سکتا تھا. تو دونوں ہی کو سب کو یہ سعادت بھی حاصل ہو جائے, لیکن یہ کہ آدھی نفری جو ہے وہ حفاظت کے لیے موجود ہے. یہ عین اسی موقع پر آیات لازم ہوئی. بارہ عصر کا جب وقت آیا تو اس قوم سے نماز پڑھی گئی تو وہ موقع جو ہے خالد بن ولید ہاتھ بڑھتے رہ گئے کہ اب وہ موقع ہاتھ سے نکل گیا. حضور نے وہاں سے راستہ بدل دیا اور بہت ہی پیچیدہ اور دشوار گزار گھاٹیوں میں سے ہو کر اب آپ حدیبیہ پر جا کر نکلے. حالانکہ حدیبیہ جو ہے وہ زندے کے راستے میں ہے, وہ گویا کہ بالکل ایک مختلف سمت ہے, اگر سیدھے آتے تو قنین سے ہو کر جاتے. وہاں جا کر حضور کی اونٹنی جو ہے پسوا وہ بیٹھ گئی. اب بہت سے لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی, لیکن یہ کہ وہ اونٹنی زمین جمبت میں جمبت گل محمد ایسی جم کر بیٹھی ہے. حضور نے پھر فرمایا کہ حبسہ حادث الفیل, اس اونٹنی کو اٹھانے کی فکر نہ کرو, اسے اسی نے روکا ہے جس نے کہ ہاتھی کو روک دیا تھا. اب رہا جب آیا تھا ہاتھی اس کا جو ہے جگہ پر اس طریقے سے بیٹھ گیا تھا کہ لاکھ کوشش کی گئی کہ وہ آگے نہیں بڑھا, تو آپ نے ادھر اشارہ کیا کہ جس طرح ابراہ کا ہاتھی بیٹھ گیا تھا اس کو بٹھانے والا اللہ تھا, اسی طریقے سے آج میری اونٹنی جو بیٹھی ہے تو حبسہ حادث الفیل, اسے روکا ہے اسی نے کہ جس نے اس اونٹ کو اس ہاتھی کو روکا تھا. بہرحال وہاں آپ نے یہ حدیبیہ شبیسیہ کہلاتا ہے یہ مقام, وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا. اب ذرا میں آپ کے سامنے جائزہ پیش کر رہا ہوں کہ اب سفارتوں کا سلسلہ شروع ہوا, سلسلہ جمبانی. سب سے پہلے بدیل ابن ورقا خزاعی, یہ حضور کی خدمت میں حاضر. بنو خزاع کا قبیلہ اس آس پاس آباد تھا اور اس کا کچھ مستقل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت ایمان نہیں لایا تھا یہ قبیلہ, لیکن کچھ رجحان تھا, کبھی رجحان. اس کے سردار ہیں یہ بدیل ابن ورقا. سب سے پہلے یہ حضور کے پاس آئے, انہوں نے سوال کیا کہ آپ کا قصد کیا, ارادہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جنگ لڑائی کوئی ہمارے پیش نظر نہیں ہے, ہم عمرہ کرنے آئے ہیں, ہمیں عمرے سے نہ روکا جائے. بدیل نے جا کر یہی بات جو ہے حضور کی, بلکہ حضور نے یہاں بھی فرمایا کہ قریش چاہے تو میرے ساتھ ایک نو وار پیکٹ کر لیں, ایک مدت تک کے لیے واعدہ ہم کر لیں کہ ہمارے مابین جنگ نہ ہو, پھر میں جانوں اور باقی عرب جانے. اگر میں کامیاب ہو جاتا ہوں بقی عرب کو دیر کر لیتا ہوں تو پھر اگر چاہے تو قریش وہ بھی ساتھ شامل ہو جائے ہمارے, اور نہیں تو پھر اس عرصے میں وہ تازہ دم ہو جائیں گے. تو انہیں واقعی اب تو ان کی کئی جنگوں کے بعد جو ہے ہمت ٹوٹی ہوئی ہے. ایک سال پہلے تو وہ غزوہ احزاب میں گویا کہ یہ سمجھئے کہ بے جانے برام واپس آئے تھے, جیسا کہ اب پڑھ چکے ہیں پچھلے دس میں, لم ینالو خیر, کوئی انہیں خیر ملا ہی نہیں, تو وہ بھی تو تازہ دم ہو جائیں گے, پھر آپ بھی مقابلہ مجھ سے کر لیں. تو اصل میں یوں سمجھیے کہ جو بعد میں خدا کی شرائط ہوئی ہے ان کو گویا کہ آپ نے پہلی ہی جو سفارت ہوئی ہے اسی میں اس کا ایک جو ڈھانچہ ہے یا بلو پرنٹ ہے وہ پیش کر دیا. باہر جا کر بدیل نے جب قریش کو یہ بات بتائی تو انہوں نے سب سے پہلے تو ایک مخلص بالحق جو ہے ان کو بھیجا کہ جا کے توفیق کریں کہ جو کچھ بدیل کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, کیا محمد کا موقف یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے آ کر بات کی, انہوں نے وہی بات پر دوڑا دی, جا کر انہوں نے رپورٹ کیا. پھر جو قریش کے حلیف تھے جو مکے کے اطراف میں اطراف و جوانب میں جو قبیلے آباد تھے جنہیں احابیث کہا جاتا تھا, ظاہر بات ہے کہ وہ قریشی کے تابع تھے, انہیں کے مددگار تھے, ان کے پکارنے پر ہمیشہ جمع ہو جاتے تھے. تو ان احابیث کے جو سردار تھے حلیف ابن علقمہ, بنو کنانہ میں سے، خاص طور پر ان کو بھیجا پھر قریش نے، اور ان کا ہاتھ میں خاص طور پر مسئلہ یہ تھا کہ جیسا کہ میں کر چکا ہوں، حلی کے جانوروں کا ایک احترام. جب حضور کو معلوم ہوا کہ خلیف اتنی القبہ آ رہا ہے اور اس کا مزاج حضور کو معلوم تھا، تو حضور نے کہا کہ جتنے جانور ہم ساتھ لائے ہیں حلی کے انہیں سامنے کھڑا کر دیا جائے. وہ سارے اونٹ بھی جن کی کوہانیں چری ہوئی تھی اور جن کے کوہان جو ہے وہ خون کے ساتھ لپے ہوئے تھے، سب کھڑے کر دیے گئے. وہ شخص آیا، اس نے دیکھا سبحان اللہ، جو لوگ اس نیت سے آئے ہو جن کے سامنے جن کا احرام میں پورا کا پورا لشکر جو ہے، لشکر ہیں، جمعیت ہیں، سب احرام میں ہیں اور اس طرح حضی کے جانور ہیں، تو ان کو روکنے کا کوئی سوال نہیں. اس نے حضور سے کوئی بات ہی نہیں کی، واپس جا کر کہا ہے قریش سے کہ اگر تم روکتے ہو ان کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو پرانی روایت ہے اس کو توڑ رہے ہو، ان کے پیسے نظر کوئی جنگ نہیں ہے. وہ تمہیں دیکھا ہے اور احرام میں ہے اور انہوں نے حضی کے جانور ان کے ساتھ ہیں، وہ عمرے کے لیے آئے. اگر تم نے انہیں روکا تو بہرحال سے ہماری مدد اور تائید تمہیں حاصل نہیں ہوگی. یہ گویا کہ پہلے ہی قدم پر ان کی حوصلہ سیکھنے کا معاملہ ہو گیا. پھر عمر ابن مسعود ثقفی، ایک بہت بزرگ قبیلہ ثقیف کے طائف کے بزرگ ہیں، بعد میں ایمان لے آئے، انہوں نے کہا کہ اگر تم پسند کرو تو میں جاؤں تمہاری طرف سے قریش کی طرف. وہ جب آئے ہیں تو اس وقت پر ایک دو واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جو سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ آئے ہیں. روایت میں مسعود جب گفتگو کر رہے تھے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ انداز ہے مورال کا اندازہ کرنے کے لیے، کہیں یہ جملہ کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ہلاک کر دو گے اپنی قوم کو تو کیا کوئی آدمی اس سے پہلے بھی ایسا گزرا ہے کہ جس نے اپنی قوم کو ختم کیا ہو، ہلاک کیا، یعنی یہ برا کام ہوگا جو تم کرو گے. اور اگر کہیں تمہارا پلڑا گر گیا اور بھاری ہوا پلڑا قریش کا، تو یہ جو جمعیت تمہارے گرد جمائے سب بھاگ جائے، کوئی کتنے والا نہیں ہے، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا. اس پر حضرت ابوبکر وہاں موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پھر بہت ہی تلخ انداز میں اور کسی قدر فوش انداز میں اسے جواب دیا. یہ پوری زندگی میں یہی ایک معاملہ آتا ہے کہ اس میں کیونکہ صورت ہی ایسی تھی. اس کے علاوہ وہ پھر جب گفتگو کر رہا تھا روایت میں مسعود، تو بار بار حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا، تو خود اس پرواز میں مسعود کے بھتیجے جو کہ مغیرہ ابن شعبہ ایمان لا چکے تھے، تو تلوار ان کے ہاتھ میں تھی، تلوار کا دستہ مارتا تھا ان کے ہاتھ پر، دو تین دفعہ جب مارا کہ ہاتھ ہٹاؤ، حضور کی داڑھی کے قریب مت لاؤ. انہوں نے پوچھا یہ کون، بلکہ حضرت ابو بکر کے بارے میں پوچھا یہ کون، نے بتایا کہ ابو بکر. تو اس نے کہا تھا کہ اگر ان کا ایک احسان میرے ذمے ہے، مجھ پر ہے، جس کا میں بدلہ آج تک خود چکا نہیں سکا ہوں، تو میں ان کی یہ بات برداشت کر رہا ہوں، ورنہ میں انہیں جواب دیتا ترکی بترکی. لیکن جب یہ مغیرہ بن شعبہ نے بات کی تو پوچھا کون، معلوم ہوا کہ اس نے کہا میں تو ولید بن مغیرہ ہوں. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خوت وغیرہ لگائے ہوئے ہوں گے جو پہچان میں نہیں آئے تھے، حالانکہ بتی جب دوبارہ اس کو پھر سخت الفاظ میں تبلیغ کی ہے پروائز مسعود. لیکن قریش کو جو جا کر رپورٹ دی ہے عروہ ابن مسعود نے، وہ یہ تھی کہ میں قیصر کے دربار میں بھی گیا ہوں، کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نے کہیں بھی کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی بھی وہ توقیر اور وہ عزت اور اس کے ساتھیوں میں وہ احترام اور ادب نہیں دیکھا جو محمد کے ساتھیوں میں میں نے دیکھا ہے محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا تھوک اور بلغم تک وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے اور ہاتھوں سے لیتے ہیں اور چہروں سے بن لیتے ہیں. تو یہ تو ان کا حال ہے، معلوم یہ کہ وہ کٹوائیں گے سب کے سب اور محمد کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہاں تو اصل میں جو وہ بات کہہ رہا تھا وہ اصل میں لوگوں کے مورال کا جائزہ لینے کے لیے، تو وہاں جا کر رپورٹ کی تھی. اسی دوران میں قریش کے کچھ نوجوانوں نے جب یہ محسوس کر لیا کہ ہمارے یہ بزرگ لوگ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمت ان کی جواب دے رہی ہے اور یہ تو صلح کی طرف آمادہ ہے، تو انہوں نے پھر وہی کام کیا جو بہت عرصے کے بعد سے غزوہ جمل کے موقع پر ہوا، کہ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جب صلح ہو گئی، تو اچانک جو سبائی تھے حضرت علی کے لشکر میں، انہوں نے جا کر حملہ کر دیا حضرت عائشہ کے لشکر پر. اب ظاہر بات ہے کون انویسٹیگیٹ کرے کہ کس نے شروع کیا، کس کی غلطی تھی. پھر جو وہ جنگ ہوئی ہے تو ایک رات میں 10,000 مسلمان مارے گئے. یہی حرکت انہوں نے دیکھی دو مرتبہ نوجوانوں نے، ایک مرتبہ کو 30-40 آ گئے نوجوان تیر اندازی شروع کر دی، لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جوابی کارروائی کوئی نہیں کی گئی بلکہ انہیں کسی بھی طریقے سے سب کو گرفتار کر دیا گیا اور گرفتار کر کے پھر چھوڑ دیا گیا. اسی طرح 70-80 آدمیوں نے رات کے وقت آ کر حملہ کیا ہے. لیکن مسلمانوں کا جو پہلے کا جو لشکر تھا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر سرزندگی انہوں نے پھر وہی کیا, ان سب کو گرفتار کیا اور کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا اور پھر حضور نے صبح کو ان کو رہا بھی کر دیا. گویا کہ حضور اپنی طرف سے کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہتے تھے جسے آج کی اصطلاح میں پرووکیشن کہا جائے, اور جنگ سے شروع کرنے کا کوئی بھی الزام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ سکے. آپ نے آخری درجے میں حجت قائم کی ہے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے, عمرے کی نیت ہے, ہم کسی کو غزل نہیں پہنچانا چاہتے. بہرحال اس کے بعد سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے اپنے سفیر کی حیثیت سے کہ تم جاؤ, اس لیے کہ حضرت عثمان کا تعلق تھا بنو امیہ کے خاندان سے, باپ امیہ تھا, تو انہیں یہ اندیشہ نہیں تھا کہ انہیں کوئی غزل پہنچایا جائے گا. وہ گئے وہاں پر, ابھی کچھ گفتگو ہو رہی تھی قریش نے انہیں کچھ روک لیا کہ ابھی ہم غور کریں گے سوچیں گے. کچھ تاخیر ہو گئی حضرت عثمان کی واپسی میں, بلکہ انہوں نے کہا کہ عثمان تم آئے ہو تم طواف کر لو. حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے محروم رہے اور میں طواف کر لوں, جب تک حضور طواف نہیں کریں گے میں طواف نہیں کروں گا. بارہ چونکہ دیر تک گئی لہذا افواہ ہو گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اس پر پھر وہ بیعت رضوان ہوئی ہے, پھر حضور نے اعلان عام کیا کہ اے مسلمانوں اب میرے ہاتھ پر بیعت کر. یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے, اب اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں بیعت علی اللہ نفذہ, سب نے بیعت کی کہ ہم یہاں سے بھاگیں گے, سب کے سب یہاں ہلاک ہو جائیں. ظاہر بات ہے 1400 یا 1500 یہ نفری ہے, اپنی سپلائی لائن اگر کہا جائے جدید اسلام میں تو بہت دور ہے, مدینہ منورہ سے بہت دور آئے ہوئے ہیں. قریش جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھے, ان کی نسل ان کی پوری جمعیت وہ پوری کی پوری گویا کے قریب ہی موجود ہے. پھر یہ کہ یہ تو کوئی ہتھیار لے کر نہیں آئے بلکہ صرف تلواریں تھیں اور وہ بھی نیاموں میں تھیں. یہی ان کا پرانا رواج تھا کہ عمرے کے سفر کے لیے نکلتے تھے تو کوئی ہتھیار اور نہیں سوائے تلوار کے, وہ بھی نیام, تو اس کے سوا کوئی اور نہیں, ڈھال نہیں, کوئی اور زیرہ بکسر نہیں, کچھ بھی نہیں. اس حوالے سے اگر کوئی جنگ ہوتی تو بظاہر احوال گویا کہ اس بات کا امکان تھا کہ مسلمان ختم ہو جائیں. تو اسی پر بیعت بھی ہے کہ بیعت علی الموت بھی کہا گیا ہے, کہ یہ بیعت تھی موت پر, کہ ہم سب یہاں مریں گے اور جانے دے دیں گے. اور اس کو بیعت علی اللہ نفذہ بھی کہا جاتا ہے, بیعت اس بات کی کہ یہاں پیس نہیں دکھائیں گے, اب یہاں سے واپس جانے کا کوئی سوال نہیں. اس بیعت کا ذکر جو ہے آئے گا ابھی جو آیات بھی ہم پڑھیں گے اس کا بھی. بہرحال اس کے بعد سے قریش نے انہیں عقل آئی, انہوں نے اپنے اہم آدمی کو سہیل بن عمرو اسے بھیجا کہ جاؤ صلح کرو اور صلح کے لیے جو شرائط طے ہوئی. کافی دیر تک جو بھی گفت و شنید کے بعد جو صلح کی شرائط طے ہوئی وہ بہت حد تک مسلمانوں کے لیے بظاہر توہین آمیز تھی. پہلی بات یہ کہ اس سال تو آپ ویسے ہی جائیے, عمرہ آپ نہیں کریں گے, یہ ہماری بہت بڑی بے عزتی ہوگی اگر آپ اس سال عمرہ کریں, اگلے سال آئیے اور 3 دن تک ہم مکے کو خالی کر دیں گے, آپ مکے میں مقیم رہیں, اطمینان سے عمرہ کریں, لیکن اس سال آپ کو واپس جانا ہوگا. دوسری بات یہ کہ 10 سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان نو وار پیکٹ, ہمارے مابین جنگ نہیں ہوگی وار. تیسری بات یہ کہ جو بھی قبائل ہے انہیں اختیار ہوگا کہ وہ اس صلح میں ادھر یا ادھر شریک ہو جائے, وہ حلیف ہو گئے. تو بنو خدا جن کا میں نے ذکر کیا بجیر اسی کے سردار تھے, انہوں نے حضور کے ساتھ جو ہے حلیف ہونے کا رشتہ اختیار کیا, اور بنو بکر نے قریش کے ساتھ. چوتھی بات اور زیادہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ توہین آمیز انیکول جسے کہا جائے وہ یہ تھی کہ اگر قریش کا کوئی آدمی مکے کا کوئی آدمی آئے گا اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر مدینے کو, اسے واپس کرنا لازم ہوگا مسلمانوں پر. لیکن مدینے سے اگر کوئی شخص آتا ہے مکے تو مکے والوں پر لازم نہیں ہوگا کہ وہ اسے واپس کریں. یہ گویا کہ بڑی غیر مساوی اور ایک اعتبار سے حتک آمیز اور توہین آمیز شرط تھی. بہرحال حضور نے ان تمام شرطوں کو قبول کیا, اس لیے کہ تو اس کے عواقب اور نتائج سے حضور نے دیکھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ یہ صلح ہو جائے تو اتنی بڑی بات ہوگی یہ گویا کہ ریکگنیشن ہے، تسلیم کر لینے کے معنی ہے. جیسے آج کی اصطلاح میں بات بڑی آسانی سمجھ میں آتی ہے کہ جس طریقے سے اتنے طویل عرصے تک عربوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، لیکن اب یہ اسرائیل کی بہت بڑی فتح ہے. یارب جو ہے ایک ایک کر کے تسلیم کر رہے ہیں، بلکہ اصل کے سب تسلیم کر چکے ہیں. جب میڈرڈ میں جا کر جو مذاکرات صلح کی جو ہے اس میں اس کے سامنے گیٹ پر بیٹھ گئے اس کے ساتھ اسرائیل کے نمائندوں کے ساتھ، تو گویا کہ انہوں نے تسلیم کر لی. اور یہ تسلیم کر لینا بہت بڑی فتح ہوتی. اس لیے کہ اب تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ قریش کے نزدیک اصل میں تو ابھی پورے جزیرہ نما عرب پر وہی شرک والا نظام قائم تھا، اور قریش اس سے متولی خانہ کعبہ تھی، ائمت الکفر وہی ہے. اس اعتبار سے گویا کہ مسلمان اور حضور جو ہے وہ ایک طرح سے باغی تھے. لیکن اب اگر ان کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے تو گویا کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ باغی نہیں ہے بلکہ ہمارے مدے مقابل ہے، ہمارے برابر کے، اے پاور ٹو ریکن وتھ. اس کو جب تسلیم کر لیا تو یہ گویا کہ مانوی اعتبار سے یہ بہت بڑی فتح تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی ہے. اور اس سے پھر جو نتائج نکلے، جیسے ہی صلح ہو گئی، حضور جب ادھر سے مطمئن ہو گئے، آپ نے فوراً 3 مہینے کے اندر پھر خیبر پر حملہ کیا ہے، خیبر کو فتح کیا ہے، بہت سا مال غنیمت وہاں سے حاصل ہوا، اور گویا کہ تقریباً پورا شمالی علاقہ جو ہے عرب کا جزیرہ نما کا وہ حضور کے زیر نبی ہو گئے، اور یہودیوں کی طاقت پر آخری کاریگر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کی بدولت. اس لیے کہ اب جنوب کی طرف سے آپ کو اطمینان تھا کہ صلح ہو چکی، لہذا آپ نے اپنی پوری قوت کو شمال کی طرف یعنی خیبر کی طرف جو ہے مرکوز کیا اور بہت بڑی فتح حاصل کری. پھر اسی عرصے میں پھر آپ نے اپنے تبلیغی وفود بھیجے، تو بہت بڑی وہ سمجھئے کہ دعوت کی سرگرمی ہوئی ہے اس عرصے میں، جس کے نتیجے میں کچھ بادلوں کو برباد ہو گیا، بلکہ 3 افراد خود قریش کے وہ اسی زمانے میں ایمان لائے ہیں جن کے بارے میں حضور نے یہ الفاظ فرمائے کہ مکے نے اپنے جگر گوشے جو ہے ہمارے حوالے کر دیے. عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے عثمان بن طلحہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما، یہ تینوں نے اسی دور میں ایمان لایا. اس لیے کہ اب ان کے سامنے حقیقت کھل گئی، آنا جانا ہو گیا، ملنا جلنا ہو گیا، ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت کے راستے کھل گئے. تو اس سے واقعہ یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے آگے توسیع میں جو رکاوٹیں تھیں وہ ایک کر کے دور ہونی چاہیے. بہرحال اس سے آگے کی بات جو ہے ان شاء اللہ اگلے دس میں میں کروں گا. پھر اشارہ کر رہا ہوں کہ پھر کسی وقت حضور نے بیرون ملک عرب بھی اپنے دعوتی خطوط بھیجے، اپنے سفیر بھیجے، اور قیصر روم کو اور کسرا فارس کو، مقوقس مصر کو، نجاشی کو، مختلف جو ہے خطوط آپ نے. اب اس کی بات گویا کہ اندرون ملک عرب ایک اعتبار سے صلح حدیبیہ پر آپ نے یہ سمجھا کہ میرا پہلا مرحلہ میری دعوت کا اور میری رسالت جو ہے اس کا جو جزیرہ نما عرب کی طرف ایک خصوصی بعثت ہے میری، اس کا تقاضا گویا کہ بہت حد تک پورا ہو گیا ہے. تو اب آپ نے وہ بین الاقوامی مرحلہ جو ہے اپنی دعوت و تحریک کا اس کا آغاز فرما دیا. تو یہ ہے اہمیت اس. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صلح کی تو شرائط بظاہر توہین آمیز تھی، تو مسلمانوں کے دل بہت مجروح تھے. ہم یہ لفظ پر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار سے گویا کہ حکم ادوری کی بظاہر، کہ حضور نے فرمایا جب سہیل نے یہ اعتراض کیا، حضور نے ڈکٹیشن شروع کی، یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ اور قریش کے مابین. اس نے کہا، اور بہت صحیح کہا، کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی اس کی بات صحیح تھی کہ اس معاہدے پر تو دستخط ہمارے بھی ہوں گے، آپ کے بھی ہوں گے، اور اس میں جب لفظ موجود ہے محمد رسول اللہ، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا. اگر اللہ کا رسول مان لیا تو جھگڑا کیا ہے؟ پھر تو ختم ہوا معاملہ. تو یہاں لکھا جائے گا یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین. تو حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ چاہے تم انکار کرو، تردید کرو، رد کرو، کفر کرو، لیکن میں تو اللہ کا رسول ہوں، مانو نہ مانو. بہرحال اے علی، مٹا دو الفاظ، لکھ دو محمد کی بات ابن عبداللہ، لکھ دو رسول اللہ کے الفاظ، لکھا دو. تو وہی جو غیرت دینی تھی، حمیت دینی کی وجہ سے حضرت علی نے انکار کیا کہ میں تو نہیں کر سکتا. تو حضور نے فرمایا کہاں ہے، اور اپنے دفتر مبارک سے مٹا دیا الفاظ. حضرت عمر نے بھی اس دوران میں، جس کو کہ انہوں نے بعد میں تعبیر کیا کہ میں نے گستاخی کی، حضور سے جو گفتگو کی وہ ایسے لہجے میں کی تھی کہ جس میں کچھ گستاخی کا اثر لفظت تو نہیں، لیکن غالب انداز میں موجود تھا، جس پر کہ ساری عمر نے بعد میں افسوس رہا. لیکن اس کا سب سے بڑا کلائمیکس یہ ہے کہ جب یہ صلح ہو گئی اور اس کے بعد حضور نے فرمایا مسلمانوں احرام کھول دو. احرام کھولنے کا کیا مطلب تھا؟ جب جانور جو ہے حدی کے انہیں قربان کر دو یہیں پر. اب ہم مکے تک تو نہیں جا سکتے, وہاں یہ جانور نہیں جائیں گے. لیکن کوئی ایک شخص نہیں اٹھا. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ واحد مرحلہ ہے پوری سیرت النبی میں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی نہیں اٹھے. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح اپنی شخصیت کو گم کیا اور مدغم کیا حضور کی شخصیت میں, اس کی کوئی دوسری مثال نہیں. کہیں وہ حضور سے علیحدہ نظر ہی نہیں آتے سوائے اس مقام کے. تو معلوم ہوا کہ شدید دل مجبور تھے. لیکن میری قابل یہ ہے ذاتی واللہ عالم کیا اصل میں مسلمان نبی کچھ منتظر تھے, جسے حالت منتظرہ کہتے ہیں. شاید صورت حال بدل جائے, یا یہ کہ کہیں ہمارا امتحان تو نہیں لیا جائے جو عمرے کی نیت کر کے عمرے کا احرام باندھ کر بغیر عمرہ کیے ہم احرام کھول دیں. بہرحال جب حضور دل گرفتہ ہو کر اپنے خیمے میں تشریف دے گئے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں تھی, تو حضور نے شکایت میں کہا کہ میں نے تین مرتبہ کہا ہے مسلمانوں سے کہ اٹھو احرام کھول دو, کوئی نہیں اٹھا. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ پوچھنا چاہیے, بس آپ اپنا جانور قربان کیجیے اور اپنا احرام کھول دیجیے. جب حضور نے باہر آ کر یہ کام کیا تو پھر سب کے سب کھڑے ہو. تو معلوم یہ ہوگا کہ کوئی حکم عدولی پیش نظر نہیں تھی, بلکہ صرف یہ کہ رات میں حالت منتظر آپ کسی کیفیت تھی. اور یا یہ ہے کہ ابھی اسی سے تو قلبے تھے کہ شاید ہمارا کوئی امتحان لیا جا رہا ہو. اللہ عالم. بارہ یہ ہے وہ پورا پس منظر, اس میں ان آیات کا مطالعہ کیجیے. انا فتحنا لك فتحا مبینا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک نہایت کھلی فتح دی ہے. فتح کے لفظی معنی ہے کسی شے کا فیصلہ کر دینا. ہم نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو عام طور پر جو فتح کا لفظ ہے وکٹری انگریزی میں اسے کہتے ہیں. یہ اصل میں جو اصل فیصلہ ہے فتح کھولنا, فتح یفتح فیصلہ کرنا کسی معاملے کسی گرہ کو کھول دینا. لیکن یہ جو مجازی معنی یہ نہیں کہ ہم نے آپ کو بڑی کھلی فتح عطا فرمائی. لیکن اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر, تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کو جو بھی آپ کے گناہوں میں سے پہلے ہو چکا اور جو بعد میں ہو. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, اور اتمام فرمائے اپنی نعمت کا آپ پر. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور اللہ کھول دے آپ کے لیے سیدھے راستے ہو. یہ مشکلات قرآن میں سے ہے یہ آیت, اس لیے کہ حضور کے لیے گناہ کا لفظ یہی ایک مسلمان کے لیے اس کے احساسات کے لیے بہت بھاری ہے. پھر یہ کہ ہدایت دے آپ کو یا راستہ کھول دے آپ کے لیے, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ جب کہ اب یوں سمجھیے کہ آپ کی عمر شریف کا بھی یہ آخری دور ہے. تو ہدایت پر تو آپ نہ صرف تھے بلکہ یہ کہ آپ نے تو لاکھوں انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لگا دیا تھا. یہ الفاظ جو ہے اپنے ظاہری مضمون کے اعتبار سے ایک اعتبار سے جیسا کہ میں نے عرض کیا مشکلات القرآن میں سے, تو ایک بات تو یہ نوٹ کیجیے کہ گناہ کے لیے جو مختلف الفاظ آتے ہیں قرآن مجید میں ان میں سب سے ہلکا ذم ہے. معافیت کہتے ہیں نافرمانی کو, ثقیل نفس. کوئی حکم ہو اس کی حکم عدولی کی جائے معافیت. عدوان ہے اپنے حق سے تجاوز کرنا, آگے بڑھ کر کوئی غلط کام کرنا. البتہ یہ جو دو الفاظ ہیں اسم اور ذم, اسم کہتے ہیں پیچھے رہ جانا جسے ہم کو تاہی کہیں گے. ایک شخص کے توقع کچھ زیادہ کی تھی اس نے اس کو پورا نہیں کیا, یہ اسم ہے. اس لیے کہ آسما کہتے ہیں عرب اس اونٹنی کو کہ جو قافلے کے ساتھ نہیں چل پا رہی پیچھے رہ گئی. تو تقسیم اسے کہیں گے لگیے کہ کوتاہی. اور ذم جو ہے اس کے لیے یوں اردو زبان میں اگر ایک لفظ تلاش کیا جائے تو نامناسب. اس لیے کہ اس کا جو اصل مادہ ہے یہ جو دم ہوتی ہے, چوہے کی دم ہے, ہاتھی کی دم ہے, جانوروں کی دمیں ہیں. ڈول کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے, اسی لیے کہ اس کے ساتھ بھی جو رسی بندی ہوتی ہے وہ گویا کہ اس کے دم کے مانند ہے. اور کسی جانور کا حجم کو دیکھیے اور اس کے ساتھ اس کی دم کو دیکھیے تو وہ غیر متناسب نان پروپورشنیٹ لگے کہ ایک نامناسب چیز. تو اس حوالے سے غم کا تعین ہوگا ہر ہستی کے اپنے مقام کے اعتبار. کسی کے لیے اس کے اونچے مقام کے اعتبار سے غم ہو سکتا ہے کہ دوسرے شخص کے لیے وہ بہت بڑا خیر ہو, بہت بڑی اس کے لیے گویا کہ کامیابی ہو. لیکن بڑا انسان اونچا انسان اس کے اعتبار سے اس کے مقام کے اعتبار سے وہ نامناسب. جیسے کہ عربی کا ایک مقولہ بھی ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین. ابرار دیکھو کار بہت نیک لوگ جو ہیں ان کی حسنات ان کی نیکیاں ان کے بہت اچھے اعمال بھی مقربین کے اعتبار سے سیئات شمار ہوتے ان کا اپنا درجہ ہے ان کا اپنا مقام ہے ان کے اعتبار سے ان سے کسی اور شے کی جو ہے وہ توقع ہے ان کے مناسب حال کچھ اور معاملہ ہے اس کے اعتبار سے اسی معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا انہ لا یغال علی قلبی بینی لستغفر اللہ سبعین مرتا فی کل یوم میرے دل پر بھی کچھ حجاب کا آ جاتا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ ہم اپنے دلوں کے حجاب پر قیاس نہیں کر سکتے حضور کے قلب مبارک کے حجاب کو وہ جو حضوری کی انٹینسٹی ہے اس میں ذرا کمی ہوئی تو اسے حضور نے حجاب سے ثابت کیا ہمارے لیے شاید اس سے لاکھوں لاکھ ایک بٹا لاکھ درجے میں بھی اگر کبھی کوئی حضوری کی کیفیت حاصل ہو جائے تو وہ ہمارے لیے تو جشن کا دن ہو جشن کا موقع ہو لیکن حضور کی جو اپنی کیفیت تھی حضور کی حضوری قلب کی انٹینسٹی اس میں ذرا سی کمی کو آپ تعبیر فرماتے تھے انہو لا یغال علی قلبی میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا اور دوسری تعبیر اس کی اور بھی ہے اور میں اسے صحیح سمجھتا ہوں کہ یہاں مظاہر سے کام حضور سے ہے واحد کے سیزے میں اصل میں یہاں مخاطب مسلمان ہیں اس کی مثالیں قرآن مجید میں بہت ہیں کہ سیزے سے کام واحد ہے حضور سے بات ہو رہی ہے اصل میں وہ بات حضور سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے جس کی سب سے نمایاں دلیل جو ہے وہ سورہ طلاق کی پہلی آیت یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن خطاب حضور سے اے نبی جب آپ لوگ طلاق دیا کریں عورتوں کو تو اس طرح دیا کریں فطلقوهن لعدتهن حضور نے پوری عمر کوئی طلاق دی نہیں اس کا کوئی مرحلہ ان کی زندگی میں آیا نہیں خطاب حضور سے اس معنی میں یہاں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اصل میں اگر کوئی ابھی کسی کو کوتاہیاں رہ گئی تمہاری اس جد و جہد میں تمہاری اس ایثار میں قربانی میں تو ان سب کے لیے گویا کہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ان سب کو کنڈول کر دے گا ان سب کی تلافی کر دے گا اس سے جو فتح عظیم اس نے عطا فرما لی اب راستے کھلتے چلے جائیں گے اب جو ہے جو بھی مشکلیں ہیں وہ حل ہوتی چلی جائیں گی اور یہاں در حقیقت اب آپ کی یہ دعوت اور آپ کی یہ تحریک اور انقلابی جد و جہد اب تیر کی طرح نشانے کی طرح بڑھے گی یعنی یہ کہ پہلے اگر کسی درجے میں کہیں کوئی بدلی اور مایوسی کا معاملہ ہوتا نہیں تھا تو اب تیزی کے ساتھ جیسے تیر سیدھا جاتا ہے نشانے پر وَيَهْدِيَكَ اللَّهُ صِرَاطَ مُسْتَقِيمًا آگے چل کر اسی سورہ مبارکہ کی 20 آیت میں آیا ہے وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطَ مُسْتَقِيمًا وہاں ذرا تفصیل آ گیا اور میرے نزدیک در حقیقت یہاں بھی مخاطب مسلمان بہرحال وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا اور اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا آپ کی وہ مدد کہ جس کو کوئی بھی جس کا مقابلہ نہ کیا جا سکے وہ مدد کہ جس کا رخ بوڑا نہ جا سکے جس کو شکست نہ دی جا سکے هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وہی ہے اللہ جس نے کہ اہل ایمان کے دلوں میں سکون سکینت اطمینان نازل کیا یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ اگرچہ دل زخمی تھے اور یہ سب و طاق کا یہ عالم ہے حضور کے حکم کی فرما برداری کا یہ عالم ہے کہ کیوں نہیں کی پورے مجمع نے جو حضور نے کہہ دیا اب تو قبول کیا ہے بہرحال ایک غیر اختیاری طور پر ظاہر باتیں قلبی احساسات جو ہوتے ہیں ان پر تو انسان کو اختیار نہیں جیسے وسوسوں پر اختیار نہیں اسی طریقے سے قلبی احساسات پر بھی اختیار نہیں ہوتا لیکن یہ کہ بہرحال پوری جماعت نے ایک جسد واحد کی طرح بہیو کیا ہے جو فیصلہ حضور نے کیا اسے قبول کیا ہے هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے میں نے خاص طور پر ان آیات کا اضافہ کیا اس درس میں وہ اسی لیے کہ اس میں بہت سی اسالیب اور بہت سے الفاظ وہی استعمال ہو رہے ہیں جو سورہ احزاب کے اس تیسرے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کی مناسبت ہے چونکہ قرب زمانہ بھی ہے ان آیات کے اور ان آیات کے نزول میں ایک سال کا فرق ہے اس حوالے سے آپ کو بہت سی مشابہتیں نظر آئیں لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ جیسے وہاں فرمایا تھا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ان کے ایمان اور تسلیم کی روش اور تسلیم و رضا کی کیفیت ہی میں اضافہ ہوا اسی طرح یہاں فرمایا تاکہ وہ اور مرحلے اپنے ایمان کو اپنے ایمان کے ساتھ ان کے ایمان کی ڈینسٹی ان کے ایمان کی کوانٹیٹی وہ بڑھتی وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اب آسمانوں اور زمین کے کل لشکر تو ہے ہی اللہ کے اختیار میں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا ہے کمال حکمت والا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. یہاں بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اسلوب وہی ہے جیسا کہ وہاں آیا تھا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ لیجزی الصادقین بصدقہم, اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی صداقت کا بدلہ دے, ویعذب المنافقین ان شاء, اور سورہ احزاب بھی ختم ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ویعذب المشرکین والمشرکات والمنافقین والمنافقات, وہی انداز یہاں ہے تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان باغات میں جن کے نیچے رہنے رہتی ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, بھائی کب سے رحم ہو سکے آتی اور ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دے, خطائیں جو ہے محب فرما دے, نامہ اعمال پر اگر کوئی دھبے ہیں ان کو صاف فرما دے, وقال ذلك عند الله فوزا عظیما, اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی, اصل کامیابی تو یہ ہے جس سورہ صف میں ہم نے دیکھا, ذلك الفوز العظیم, اصل کامیابی آخرت کی کامیابی, یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبہ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم, اصل کامیابی آخرت کی کامیابی, وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما, ویعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء, اور تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں کو بھی اور منافق عورتوں کو بھی اور مشرک مردوں کو بھی اور مشرک عورتوں کو بھی جو اللہ کے ساتھ برا گمان کر رہے تھے. اب دیکھیے سورہ عذاب میں اس سبق میں پڑھ چکے ہیں, وتظنون باللہ الظنون, وہ جب امتحان کی گھڑی آئی تھی تو تم طرح طرح کے گمان کر رہے تھے اللہ کے ساتھ, اور وہ جو گمان تھا جو منافقین کا تھا جو ان کی زبان پر آ گیا کہ ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا, تو یہاں بھی وہی لفظ آیا, وہ ظانین باللہ ظن السوء, اللہ کے بارے میں برا گمان کرنے والے, علیہم دائرۃ السوء, حقیقت میں برائی کی گردش نہیں پر ہے, لفظی ترجمہ میں نے کیا اس لیے کہ مرکب اضافی کی شکل میں دائرۃ السوء مراد اس سے مرکب توصیفی ہے, بری گردش, جیسے دین الحق, حق کا دین لیکن اس سے مراد ہے سچا دین, قرآن مجید میں بہت سے جگہ پر مرکب توقیفی بشکل مرکب اضافی آتا ہے, تو علیہم دائرۃ السوء برائی کی گردش ان پر ہے, یعنی بری گردش ان پر ہے, وغضب اللہ علیہم, اللہ کا غضب ہوا ہے ان پر, ولعنہم, اور ان پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے, وعدہ لہم جہنم وساءت مصیرا, اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے, وللہ جنود السماوات والارض, دوبارہ پھر آ رہا ہے, اصل میں تو لشکر جو ہے وہ اللہ کے ہیں, آسمان اور زمین کے سب اس کے قبضے قدرت میں ہے, وقال اللہ عزیز الحکیمہ, اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر, گواہ بنا کر, اللہ کا گواہ, اللہ کی طرف سے اتمام حجت کرنے والا, حق کی گواہی دینے والا, اپنے قول سے, فعل سے, عمل سے, ان اللہ کا شاہد ہوں مبشر و نذیرا, اور بشارت دینے والا, جو کوئی بھی راہ حق کو اختیار کرے اس کے لیے بشارت دینے والے, اور جو کوئی بھی اس سے انکار کرے اس کو خبردار کرنے والے, یہ تؤمنون باللہ ورسوله, تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ, اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ, وتعظموه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا, اور یہ کہ تم رسول کی تو کا احترام کرو, تعظیم کرو, توقیر کرو, اور اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام, یہ بھی ذرا یعنی مشکلات میں سے ہے, اس لیے کہ اگر ان ضمیروں کو یکجا مانا جائے کہ لتؤمنوا باللہ ورسوله, اور اس کے بعد یہ چاروں جو الفاظ آئے تعظموه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا, اگر ان کو رسول کے لیے مانا جائے تب بھی مراد تو یہ ہوگی کہ رسول کی مدد, رسول کا احترام, اصل میں اللہ کی مدد, اللہ کا احترام, اللہ کے دین کی مدد ہے, لیکن یہ کہ صحیح بات یہی ہے لتؤمنوا باللہ ورسوله, ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر, وتعظموه وتوقروه کا تعلق ہے رسول کے ساتھ, ہے رسول کے ساتھ ان کی مدد کرو اور ان کی توقیر کرو, اس لیے کہ یہ لفظ آ چکا سورہ آراف میں, فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه وطبع النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. البتہ تسبحوه بكرة واصيلا. یہ اللہ کے لیے اس کی تسبیح کیا کرو صبح شام. ایک آیت اس حکم کی رہتی ہے کہ ان شاء اللہ اگلی نشست میں شامل کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات الحکیم.